تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر اس مجلس میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھے صحیح طور سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیچھے نہ چلو، شیطان کے نقوش قدم کے پیچھے نہ چلو. یہ ہے آیت کا ترجمہ. اس آیت کے تین حصے ہیں جن کے بارے میں مختصر گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں کریں. پہلا حصہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں قرآن کریم. آپ نے قرآن کریم پڑھا ہوگا تو جگہ جگہ یہ آیت یہ الفاظ دیکھے ہوں گے، یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا. ایک بڑا پیارا انداز خطاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے کرتے ہیں، یعنی اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے، اے ایمان والوں. خطاب بڑا پیار بھرا محبت والا خطاب ہے. تو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر نام لے کر پکارے، ایک طریقہ تو نام لے کر پکارنے کا ہوتا ہے اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیٹا کہہ کر پکارے، بیٹا یہ کام. تو ایک سعادت مند بیٹے کو بیٹا کے الفاظ سے خطاب کرنے میں باپ سے جو لطف آتا ہے، جو محبت اور پیار معلوم ہوتا ہے، وہ نام سے پکارنے میں وہ مزہ نہیں آتا. اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے، شفقت کا اظہار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نام سے خطاب کرنے کے بجائے اس رشتے کی معرفت خطاب کرتے ہیں جو ہمارا اور اللہ جل جلالہ کے درمیان جو رشتہ ہے، جو ریلیشن شپ ہے، اس کی بنیاد پر خطاب فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لائے، یا اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے۔ یہ محبت والا خطاب ہے اور اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہم تم کو محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے، تمہارے ساتھ تعلق کی بنا پر ہم وہ بات کہہ رہے ہیں۔ ذرا ذرا دھیان سے سنو، یا جو ہوا خطاب کی بات، آگے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ عجیب غریب بات ہے، پہلے تو کہا گیا کہ اے ایمان والو، جس کے معنی یہ کہ ایمان پہلے سے لا چکے، مومن ہو چکے، ایمان ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ایمان لے آیا، مومن ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اس ایمان حاصل ہو گیا، اب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو؟ یا ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے؟ تو ایمان والے کو اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف ایمان لے آنا، یعنی کلمہ پڑھ لینا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، یہ کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد مطالبہ ہے اسلام میں داخل ہونے۔ سمجھیے کہ اسلام کیا چیز، اس میں داخل ہونے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ جبکہ ہم کلمہ پڑھ چکے، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، آخرت کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کے اوپر ایمان لے آئے، اس کے بعد بھی مطالبہ ہے یا ابھی کام پورا نہیں ہوا، ابھی ایک کام اور ہے کہ اسلام میں داخل ہو۔ تو وہ اسلام کیا ہے جس میں داخل ہونے کا حکم دیا؟ ذرا سمجھ لیجیے کہ اسلام کیا ہے۔ آج یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام کا لفظ کتنا مشہور ہو گیا، ہر شخص اسلام کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور اسلام کی اپنے مطلب کے مطابق انٹرپریٹیشن دے رہا ہے۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کے معنی کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام سلامتی سے نکلا ہے، زیادہ اسلام کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنا وغیرہ، لیکن صحیح بات یہ ہے، آپ عربی زبان کی کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، اسلام کے معنی ہوتے ہیں اس میں جھک جانا۔ اسلام کے معنی جھک جانا، تو بو ڈاؤن یہ معنی ہے اس میں اسلام، کسی بھی چیز کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ہے اسلام۔ عربی ڈکشنری میں تمام عربی کی ڈکشنریاں اس پر متفق ہیں، اسلام کے معنی ہے جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ تو اسلام کے معنی در حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو، اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، ہر چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے جھکا دے۔ مانا ہے اسلام، مانا کیا ہوتا ہے ذرا سمجھ لیجیے۔ ایک آدمی ہے، اس سے کسی شخص نے کہا کہ فلاں کام کر دو، اس نے اپنی عقل سے سوچا، عقل سے سوچ کر معلوم ہوا کہ ہاں یہ کام تو کرنے کے لائق ہے، کرنا چاہیے، تو عقل سے اگر سمجھ میں آ گیا اس کے کہ یہ بات کرنے کے لائق ہے، پھر اس نے کر لیا، لیکن اگر سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے کہا تھا میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں نہیں کرتا، تو اس کو جھکنا نہیں کہیں، اس کو جھکنا نہیں کہیں۔ جھکنا اس وقت کہا جائے گا جب سمجھ میں آئے تو کریں، نہ سمجھ میں آئے تو بھی کریں، نہیں اپنی عقل اگر قبول کرے تو بھی کریں، عقل قبول نہیں کرے تو بھی کریں، وہ ہے جھکنا۔ ایسے مثال اس کی سمجھیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو آپ جانتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا، کیا نام تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور بیٹا بھی بڑی امنگوں سے، بڑی مرادوں سے، بڑی دعائیں کر کے مانگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، وہ بیٹا حاصل ہو گیا جی، اب بیٹے کے حاصل ہونے کے بعد اس کو پروان چڑھایا, اس کو پرورش کی. پرورش کرنے کے بعد جب اس قابل ہو گیا کہ ذرا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے اور باپ کا ہاتھ بنا سکے, تو حکم آ گیا. کیا حکم؟ اس بیٹے کو ذبح کر, اس بیٹے کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو ذبح کر. تو بتائیے یہ حکم جو ہے یہ کسی عقل کی ترازو میں تولا جا سکتا ہے اس حکم کو؟ ارے بھائی, باپ بیٹے کو ذبح کر انسانیت کے خلاف بات, عقل کے خلاف بات, اخلاق کے خلاف بات, قانون کے خلاف بات. اور وہ بیٹا بھی کیسا معصوم, بے گناہ, کوئی غلطی اس نے نہیں کی, کوئی گناہ اسے سرزد نہیں ہوا, کوئی جرم نہیں ہوا, بس اس کو قتل کر. آج اس دنیا میں یعنی خواب کوئی مذہب والا ہو, کسی بھی قانون کا پابند ہو, باپ کا بیٹے کو قتل کرنا شاید اتنا گھناؤنا جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بڑا جرم شاید ہی کوئی اور. یہ حکم آ گیا بیٹے کو قربان کر. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں پوچھا اللہ میاں سے کہ یا اللہ یہ بیٹا میں نے تو بڑی امنگوں برادوں سے مانگا تھا, آپ مجھے اس کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں, تو آخر اس کی حکمت کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے, کیوں آپ ایسا حکم دے رہے ہیں؟ یہ پلٹ کر نہیں پوچھا. ٹھیک ہے, بیٹے کا بھی امتحان لیا. بیٹے نے پوچھا کہ یا بنیا انی ارا انی اذبحک کا انی ارا فی المنام انی اذبحک کا فانظر ماذا تھا, سامنے میں نے دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی خواب بھی ہوتا ہے, باپ بھی جانتے تھے بیٹا بھی جانتا تھا کہ وہی ہوتا. تو بتاؤ فانظر ماذا کرا, بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے, اس کے اوپر عمل کروں کہ نہ کروں؟ باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے. بیٹا بھی کتنا نابالغ, چھوٹا, کم سن بچہ, اس سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میں تمہیں ذبح کروں کہ نہ کروں؟
اللہ اکبر.
بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا, اور وہ بیٹا جس کے ظلم سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نکلا. جواب میں بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھ سے کیا قصور ہوا, مجھ سے کیا غلطی ہوئی, مجھ سے کیا جرم ہوا, میں نے کون سا گناہ کیا جس کی بادشاہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے؟ بلند کرنے کو کیا جواب دیا؟ یا ابت فعل ما تؤمر, ابا جان آپ جو حکم دیا گیا اس کو قبول کریے. میں بھی دوں گی ان شاء اللہ من الصابرین, اور میرا غم نہ کیجیے کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا, آپ مجھے ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں. بیٹا بھی جواب یہ دے رہا ہے, نہ باپ یہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ جو حکم دے رہے ہیں آپ اس کی ریزن کیا ہے, نہ بیٹا باپ سے یہ پوچھتا ہے کہ ابا جان آپ مجھے قتل کرنے چلے, میرے قتل کرنے کا حکم ہو رہا ہے تو آخر اس کی ریزن کیا ہے اور میرا جرم کیا ہے؟ بلکہ سنا کہ حکم ہے اللہ کا, تو وہ ریزن میں آئے کہ نہ آئے, سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ سر چکا دے, تو چنانچہ دونوں نے سر چکایا, دونوں نے سر چکایا. قرآن کریم نے بھی ایسے مزے سے تذکرہ کیا ہے اس واقعے کا, حدیث میں آتا ہے, خود قرآن نے ذکر کیا کہ حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل نے پیشانی کے بل لٹایا, پیشانی کے بل لٹایا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں چھری پھیروں تو اس بچے کی شکل میرے سامنے آ جائے تو میری چھری کے اندر رکاوٹ نہ پڑے. اس کا ذکر جب قرآن نے کیا اس واقعے کا, وہاں جب استعمال کیا سورہ فاطمات میں فلما اسلم وتلہ للجميع, جب دونوں کے دونوں اسلام لے آئے, باپ بھی اور بیٹا بھی اسلام لے آئے, دونوں کے دونوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا, وہاں جب استعمال ہوا ہے اسلم, معلوم ہوا کہ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اپنی تمام زندگی کو اللہ کے آگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکا دے, اور جھکا کیوں دے؟ اس واسطے کہ وہ حکم اللہ کا ہے, اور جب وہ حکم آ جائے تو اس کے بعد اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے کہ اس کی ریزن کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, یہ نہ دیکھے. یہ دیکھے کہ میرے مالک کا حکم ہے تو میں اس کے آگے چھپ جاؤں. یاد رکھیے ہم اور آپ اللہ کے بندے, بندے کا مطلب سمجھتے ہیں نا, بندے. تین درجے ہوتے ہیں, تین ڈگریاں ہوتی ہیں. ایک انسان جو دوسرے انسان کی خدمت کرتا ہے یا دوسرے انسان کے جب سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کی تین درجات ہوتے ہیں. سب سے پہلا چھوٹا درجہ ہوتا ہے نوکر ملازم, دوسرا ہوتا ہے غلام, تیسرا ہوتا ہے بندہ. نوکر جو ہوتا ہے, نوکر ملازم سروینٹ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ایک مخصوص کام کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے. یہ سروینٹ ہوتا ہے تو ملازم ہوتا ہے تو اس کو رکھتے ہیں کہ بھائی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تمہاری, آٹھ گھنٹے کے بعد وہ فری ہے جو چاہے کرے. آٹھ گھنٹے کے اندر وہ اس کا کام بھی بتائیے, اس کا وقت بھی بتائیے, وہ سروینٹ. اب جو اس کے ذمے جو کام ہے وہ کام تو لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی اور کام نہیں لے سکتے. اور دوسرا درجہ ہوتا ہے غلام, جس کو انگریزی میں سلیو کہتے ہیں, غلام. وہ ایسا ہوتا تھا, اب تو آج اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوتا, پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا. تو اس غلام کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ جو اس کا ماسٹر ہوتا تھا, جو مالک بھراسا ہوتا تھا, وہ اس کا مالک ہے, اونر ہے. اونر ہونے کی وجہ سے اس غلام کی نہ تو کوئی ڈیوٹی مقرر ہے نہ اس کا کوئی ٹائم مقرر ہے, بلکہ ماسٹر نے جو بھی کہا وہ کام کرنا ہے اس کو. ماسٹر نے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھ کر اور سب ان لوگوں کی کمانڈ کرو, تو وہ کمانڈ بھی کرے گا. اور وہ اگر کہے, ماسٹر کہے تم واش روم صاف کرو, تو واش روم بھی صاف کرے گا. نوکر اگر آپ نے برتن دھونے کے لیے رکھا ہے تو اس کا آپ واش روم صاف نہیں کرا سکتے. لیکن سلیو اور غلام جو ہے وہ جب اس سے جو بھی کام کہا جائے گا وہ کرے, اس کا کرنے پر مجبور ہے. لیکن وہ اور سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ ورشپ نہیں کرتا, اس کو ماسٹر اس کی عبادت نہیں کرتا. لیکن تیسرا درجہ آتا بندہ, وہ اس سے بھی آگے, یعنی وہ غلام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آقا کی, اپنے مولا کی عبادت بھی کرتا. ہم اور آپ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے, وہ بندگی. جب اور آپ بندے, اور بندے کا حال یہ ہے کہ جب اس کو اس کا ماسٹر کسی کام کا حکم دے تو وہ وجہ نہیں پوچھتا کہ یہ کیا وجہ ہے. بندے کی بات تو بات کی رہی, جو آپ سرمنٹ ہیں آپ کے, جو آپ کے سلسلے آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے, گھر میں نوکر رکھا ہوا ہے, اور وہ ایک ڈرائیور رکھا تھا کی جائے آپ نے اپنی گاڑی چلانے کے لیے. اب آپ نے اس سے کہا کہ بھائی چلو ذرا گاڑی میں, گاڑی اسٹارٹ کرو اور ذرا مجھ کو ایئرپورٹ تک لے جاؤ. وہ کلیکٹر پوچھے تھے, حضرت یہ آپ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں, ایئرپورٹ لے جانے کی حکمت کیا ہے, جو بارش بہت ہو رہی ہے, برف باری بہت ہو رہی ہے, اس میں ایئرپورٹ جانے کا کس کیا ضرورت ہے. تو وہ ڈرائیور اگر یہ بات پوچھے کہ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں, اس کی ریزن کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, تو وہ ڈرائیور اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ڈرائیور رکھا جائے. ارے بھائی تمہارا یہ کام نہیں کہ تم یہ پوچھو کہ کیوں جا رہے ہیں, تمہارا کام یہ ہے کہ جو تمہاری ڈیوٹی مقرر کی گئی ہے, جو تم سے کہا گیا ہے کہ چلو تو چلو, اس سے آگے پھر اور پوچھنے کا نہیں پہنچا. تو کوئی بھی دنیا کا ملازم کسی ملازم سے کہیں کے ساتھ تم بازار سے گوشت لے کے آؤ, وہ کہتا پہلے مجھے بتائیے اتنے گوشت کا آپ کیا کریں گے, کیوں منگوا رہے ہیں اتنا گوشت, اس کی وجہ بتاؤ. تو وہ جانور وہ نوکر اس لائق ہے کہ اس کو کان پکڑ کے نکال دیں. تو تمہیں اس کام کا کے لیے رکھا نہیں گیا, تمہیں کیا معلوم کہ ہم کس لیے تمہیں حکم دے رہے ہیں. ہمارا کام تمہیں اگر ہر بات میں پوچھا کرو گے تو دنیا کا کوئی دنیا کی گاڑی نہیں چلتی. تو جب سب سے ادنا درجے کی چیز یعنی نوکر, وہ غلام نہیں ہے, وہ بندہ نہیں ہے, نوکر ہے, نوکر کو بھی آپ یہ حق نہیں دیتے کہ جب میں نے حکم دیا ہے تو اس کی وجہ پوچھو, وجہ پوچھتے بتاؤ, اس کا حق نہیں دیتے. تو جو نوکر نہیں غلام, غلام نہیں بندہ, وہ یہ حق کیا رکھتا ہے کہ اللہ آپ نے جو شراب حرام کی ہے تو جب تک آپ مجھے اس کی وجہ نہیں بتائیں گے تو میں اس کو حرام نہیں کرتی, یا آپ نے سود حرام کیا ہے تو جب تک سود کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ جائے گی کہ کیوں حرام ہے اور اس کے کیا نقصان ہے, اس وقت تک میں سود کو حرام نہیں کرتی. بتاؤ یہ یہ بات عقل کی ہے؟ جب ایک نوکر کو آپ معمولی حکم کے بارے میں وجہ پوچھنے کا حکم نہیں دیتے تو ایک بندے کو یہاں کہاں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حکم آ جانے کے بعد پھر یہ پوچھے کہ صاحب یہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا, میری عقل میں نہیں آیا, میں تو نہیں مانتا. جب تک اس کی مجھے ریزن نہیں سمجھائیں گے آپ اسے تک میں نہیں مانتا. یہ اسلام نہیں, اسلام وہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, اسلام وہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہ جب حکم آ گیا بظاہر بالکل ظالمانہ حکم جس کی کوئی جسٹیفیکیشن دور دور نظر نہیں آتی لیکن اللہ کا حکم تھا سر چکا دی, یہ ہے اسلام. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم, اے ایمان والو ایمان کو لے آئے, کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے, ایمان کو لے آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن اتنی بات کافی نہیں, اب اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو, یعنی اب اپنے آپ کو جھکا دو کہ اسلام کا جب حکم آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول کا پھر کوئی کیوں نہ چرا نہیں, پھر کوئی ریزننگ پر موقوف نہیں. یہ آج کل کا دور جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو اقلیت کا دور ہے, ریشنلزم کا دور ہے, اور ہر چیز جب تک کہ ریزن کی بنیاد پر اس کو پرکھ نہ لیا جائے اس وقت تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. ارے یاد رکھو یہ ریزن جو ہے نا یہ انسان کی یہ بڑی دھوکے والی چیز, بڑے دھوکے کی چیز ہے, اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے اتنی گمراہیاں پھیلائی ہیں دنیا کے اندر, جتنی گمراہیاں جتنے باطل نظریات جس دنیا میں آئے ہیں ان سب نے ریزن کا حوالہ دیا عقل. ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, اس پر غور کرنا چاہیے. ساری دنیا اس بات کو, ساری دنیا کے میری مراد ساری دنیا کے مذاہب, مذہب ریلیجن جتنے بھی, وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ مثلا زنا کاری حرام ہے, عورت کے درمیان بغیر نکاح کے بغیر شادی کے تعلق قائم کرنا حرام, سب مانتے. اور ساتھ ساتھ اکثر مذاہب وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ شادی بھی اس کے اندر کچھ رشتے ایسے ہیں جس میں شادی ہو سکتی ہے کچھ میں نہیں ہو سکتی, کچھ پروہیبیٹڈ ڈگریز ہیں شادی, بہن سے نہیں ہو سکتی, خالہ سے نہیں ہو سکتی, ماں سے نہیں ہو سکتی, وغیرہ وغیرہ. یہ سب بات آج سے تقریباً 600 سال پہلے ایک بڑا لیڈر گزرا ہے باطنی فرقے کا لیڈر کہلاتا ہے عبید اللہ ابن حسن قیروانی, اس نے اپنے پیرووں کے نام ایک خط لکھا, اس خط کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی اس بے عقلی پر, یعنی ایریشنل ایٹیٹیوڈ پر حیران ہوتا ہوں, جس پر کہ ان کے گھر میں اپنے گھر میں ایک بڑی خوبصورت اور بڑی سلیقہ مند ایک بہن موجود ہے, ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کی ہے اور سلیقہ مند بھی ہے اور اپنے طبیعت اور مزاج کو پہچانتی بھی ہے, تو یہ بیوقوف ایسا بھائی جو ہے اس کا ہاتھ تو پکڑا دیتا ہے کسی اور کے ہاتھ میں, یعنی اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتا ہے, اور خود اپنے لیے باہر سے ایک ایسی لڑکی لے کر آتا ہے جو اتنی خوبصورت بھی نہیں, اتنی سلیقہ شعار بھی نہیں اور طبیعت اور مزاج کو بھی اس کی پہچاننے والی نہیں, اس کو لے کر آتا ہے. اب جن کے جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, وہ اس کی مزاج کو نہیں سمجھتا, وہ اس کی مزاج کو نہیں سمجھتا, تو وہ کہتا ہے کہ یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ بہن کا تو دوسرے کے حوالے کر دیا اور خود دوسری لڑکی کو لے آئے, تو یہ بڑی عقل کے خلاف بات ہے, اگر عقل ہوتی تو اپنے گھر کی دولت کو گھر ہی میں رکھتا, وہ کہیں باہر نہ جانے دیتا اور اسی سے شادی کرتا. بس تو بہن سے شادی کرنے کا جو ممانعت کا حکم دیا گیا ہے یہ بڑا عقل کے خلاف ہے. پھر آگے دلیل دیتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ بہن جو ہے وہ اگر اپنے بھائی کے لیے کھانا پکاتی ہے تو وہ اس میں بری بات ہے نہیں؟ اگر بھائی اپنی بہن اپنے بھائی کو آرام پہنچانے کے لیے اس کو پانی پلاتی ہے تو کوئی بری بات ہے نہیں؟ تو کہتا ہے اگر وہ اس کی جنسی آرام کی خاطر اس کے ساتھ جنسی عمل کرتی ہے تو اس میں کیا خرابی, اس میں کیا عقل کے خلاف بات, تو اس کو برا سمجھنا بڑی عقل کے خلاف بات. یہ آج سے 600 سال پہلے جج اللہ نے حسن کاروانی نے اپنے خط میں لکھا تھا. جب لکھا تھا وہ تو ایک تھیوریٹیکل سی بات تھی, آج تو آپ اس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں جہاں پر اس کی باقاعدہ تبلیغ ہو رہی ہے, انسٹ کی تبلیغ کی جا رہی ہے باقاعدہ. تو یہ بھی آپ اس کے اوپر جتنا چاہے لانا بھیجیے اس کے اس دعوے کے اوپر, اس کے نظریے کے اوپر, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے جس بنیاد پر یہ نظریہ پیش کیا وہی عقل, وہ عقل جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد, جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی رہنمائی سے آزاد ہو کر عقل کیا. تو یہاں تک دنیا میں جتنے باطل سے باطل گمراہ سے گمراہ نظریہ آیا ہے سب عقل کی بنیاد پر, اشتراکیت کمیونزم آخر عقلی کا دعویٰ لے کر اٹھا تھا, 74 سال تک دنیا کے اندر ڈنکا بجاتا رہا اور کوئی آدمی اس کے خلاف بات کرے تو کہہ دے یہ ایرریشنل بات. تو عقل جو ہے وہ اگر اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر جب عقل کام کرتی ہے تو وہ ایسے ایسے نتائج بنا, ایسے ایسے نتائج بنا. تو اس لیے اس مسلمان کو حکم یہ دیا گیا کہ تو کیا تیری عقل کیا, یہ چھوٹی تھی عقل, اسے عقل کا حال یہ ہے کہ بچپن میں یہ ایک چھوٹی سی عقل ہوتی ہے, اس وقت میں اس کا لمٹ جو ہے وہ بہت محدود ہوتی ہے, پھر ذرا جوان ہوتا ہے تو اور ذرا اس کا کینوس وسیع ہو جاتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے تو پھر سمجھنے لگتی ہے اور یہ سمجھتا ہے آدمی ہر دور میں کہ میں بڑا عقل بنوں, ہر دور کے اندر اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے تو پتھروں سے کھیلا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے پتھر, اور جو بچے کھیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر کے جمع کر لیے, ایک نے پتھر جیت لیے زیادہ دوسرے نے کم, تو ایک نے جس نے جیت لیے وہ یہ سمجھتا ہے میری دنیا کی دولت ملی, جو ہار گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں لٹ گیا. اتنا صدمہ کہ کوئی بڑے سے بڑا بنگلہ کسی کے ہاتھ سے نکل جائے اس پر اتنا صدمہ نہیں ہو رہا جتنا وہ پتھر ہاتھ سے نکل گیا میں ہار گیا. اتنا سوچ اس وقت کی جو عقل ہے وہ پتھروں ہی کو سب کچھ سمجھ رہی, اس کو جو پتا نہیں ہے کہ یہ بے حقیقت چیز ہے, وہ سمجھتی کہ یہی جو کچھ اب آج اس بات کو سوچتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ کس بات کے اوپر کس بات کے چلے جانے پر افسوس کر رہے تھے, کس چیز کو حاصل کرنے پر خوش ہو رہے تھے. آج یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم اس سے بڑے عقل مند ہیں کہ ہم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں. ارے جب یہ آنکھ بند ہوگی اور اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف سفر ہوگا تو پتا لگے گا کہ یہ کوٹھی بنگلے یہ جائیدادیں یہ سب وہ پتھروں سے زیادہ بے حقیقت, جس طریقے سے پتھروں کے اوپر ناز کر رہے تھے اس وقت اسی طرح اس دنیا کے اندر کوٹھی بنگلے پر ناز کر رہے ہیں. اس عقل کے اوپر بھروسہ ہے جو کبھی پتھروں کو اپنی ساری کائنات بنا رہی ہے اور کبھی معمولی معمولی چیزوں کو ساری کائنات بنا رہی ہے, اس پر بھروسہ کر کے کہتے ہو کہ ڈرے میری اس عقل میں آئے تو میں اللہ کا حکم مانوں گا اور اس عقل میں نہ آیا تو نہیں مانوں گا, اس عقل میں بھروسہ کر. اس ایمان کی دعوت یہ ہے کہ جب ایمان لے آئے, ایمان کے معنی کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو جب اللہ کو معبود مان لیا اس کو آقا مان لیا تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کا حکم آ جائے تو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے دونوں صورتوں میں انسان جھک جائے. یہ ہے اس عقل کے اوپر بھروسہ ہے جو کبھی پتھروں کو اپنی ساری کائنات بنا رہی ہے اور کبھی بابولی بابولی چیزوں کو ساری کائنات بنا رہی ہے, اس پر بھروسہ کر کے کہتے ہو کہ ڈرے میری اس عقل میں آئے تو میں اللہ کا حکم مانوں گا اور اس عقل میں نہ آیا تو نہیں مانوں گا, اس عقل کا بھروسہ کر. اس ایمان کی دعوت یہ ہے کہ جب ایمان لے آئے, ایمان کے معنی کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, جب اللہ کو معبود مان لیا, اس کو آقا مان لیا, تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کا حکم آ جائے تو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے دونوں صورتوں میں انسان جھک جائے. یہ ہے اسلام. یہ مانا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم, اے ایمان والو اسلام میں داخل. جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تب تک انسان اسلام میں داخل نہیں ہو. ایمان تو لے آیا, اسلام میں داخل. دوسری بات اس کی طرف توجہ دلانی ہو جاتی. آگے تیسرا لفظ استعمال کیا قرآن کریم, وہ بڑا اہم, وہ لفظ یہ کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے, کاف وطن دا ہول آف یو, یہ سارا کا سارا پورا وجود وہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. کاف وطن کی جمع پورے پورے داخل ہو جائے. کوئی گیٹ ہے جس میں صرف سر داخل ہوتا ہے اور سر داخل نہیں ہوتا, تو یہ کیا بات کہ پورے کو پورے داخل. یہ بڑی اہم حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے رسمائی فرمائی, وہ یہ کہ اسلام یہ محض چند ریچولز کا نام نہیں, چند عبادتیں انجام دینی اور ہو گئے بدل اسلام میں داخل ہو. بے شک عبادتیں اسلام کا رکن ستون ہے, اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا. نماز, روزہ, حج, زکات, یہ سب ارکان اسلام, لیکن اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی ہدایات ان چار چیزوں کے ساتھ محدود نہیں. بس آدمی نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, زکات دے دی, حج کر لیا تو بس فارغ ہو گیا, اب چھٹی ہو گئی. بلکہ اسلام کا مطالبہ مسجد سے لے کر بازار تک, بازار سے لے کر گھر تک, ہر ہر جگہ اسلام کے کچھ مطالبات. یہ اسلام یا کرسچینٹی کی طرح کا ریلیجن نہیں ہے کہ جس میں چند ریچولس ہوتے ہیں, کس کا ختم, چھٹی, سنڈے سنڈے چلے گئے چرچ میں, جا کر کمیز میں شریک ہو گئے اور پورے ہفتے اللہ اللہ کر سکتے. یہ اس قسم کا ریلیجن ہے. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لی تو مسجد میں تو مسلمان ہے, لیکن بازار میں جا کر مسلمان نہیں, دفتر میں جا کر مسلمان نہیں, گھر میں جا کر مسلمان نہیں, بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو. یعنی تمہاری عبادت بھی اسلام میں داخل ہونی چاہیے, تمہارے معاملات بھی داخل ہونے چاہیے, تمہاری معاشرت بھی داخل ہونی چاہیے, تمہارے اخلاق بھی داخل ہونے چاہیے. جب تک کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا پورے اسلام میں داخل ہوگا. یہ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں یہ پھیل گئی کہ نام اسلام نام سمجھ لیا بس عبادت ہو, کات پڑھ لی بس ہو گئی, روزہ رکھ لیا رمضان میں, نماز پڑھ لی, زکات کر لیا, حج کر لیا, عمرے کر لیے, بس ہو گئے سارے, جب اسلام کا مطالبہ پورا ہو. اب جب نکلے مسجد سے بازار میں پہنچے, دکان پر جا کر بیٹھے, تو وہاں کچھ یاد نہیں آتا کہ اسلام نے کیا حکم دیا, کس چیز کرو گا, کس قسم کی تجارت کرنے کا حکم دیا, کس قسم کی تجارت سے روکا. دفتر میں جا کر بیٹھے ملازمت کے لیے, تو وہاں یاد نہیں آتا کہ ملازمت کے کیا احکام شریعت نے عطا فرمائے. گھر میں جا کر بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کیے, وہاں یاد نہیں آتا کہ بیوی بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. تو نماز پڑھ اور باقی زندگی جو ہے وہ اسلام سے. تو اس کے معنی یہ کہ مسجد تو ہے, مسجد میں تو ہے مسلمان, گھر مسجد سے باہر جا کر مسلمان نہیں, معاذ اللہ. تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, کیا اللہ کے بعض حکم پر ایمان لاتے ہو بعض پر نہیں لاتے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ نماز تو بڑی پابندی سے ادا ہو رہی ہے, صف اول میں پہنچنے کا اہتمام ہو رہا ہے, نفلیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, تہجد بھی ہو رہا ہے, اسراف بھی ہو رہا ہے, تسبیحات بھی ہیں, وظائف بھی ہیں, اور سود کھانے میں کوئی فواد نہیں. سود جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کی. یہ الفاظ دنیا کے کسی گناہ کے بارے میں بھی قرآن میں نہیں ہے جو سود کے بارے میں, کہ جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سنتے. نماز جہاں تو سجدہ ہو رہا ہے نماز کے اندر, اور وہاں جا کے اللہ کے خلاف جہاد ہو رہا ہے, اللہ کے خلاف جنگ ہو رہی ہے بازار, اس لیے کہ سود کھانے میں کوئی پتا محسوس نہیں کرتا. اور کبھی سود ہے تو صاحب یہ کیا وجہ ہے, سود کیوں حرام کیا گیا, اس کی ریزن کیا ہے, اس کا وجہ کیا ہے, پہلے سمجھاؤ ان کو، دوسرا بتائیں کہ یہ انٹرسٹ چھوڑے کہ نہ چھوڑے. تو یہ اسلام نہیں. یا جو لدینہ آمنو خود گرو کے صرف اسلام بتا. یہ اسلام کا مطالبہ صرف مسجد جب تک نہ دوں. میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ مسجد میں آئے ہوئے ہیں. اس لیے الحمدللہ عبادت کی اہمیت در نشین ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. اگر نہ ہوتی تو یہاں آتے ہی تھی. تو اس لیے الحمدللہ جو بہت بڑا کرم ہے، بہت سے ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس کی توفیق پر کہ یہاں پر آئے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم. لیکن میں بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر آنے کے بعد اسلام کا مطالبہ کچھ اور آگے بھی ہے، کہ جب یہاں سے نکل کے جاؤ تو اسلام کو یہاں پر چھوڑ کے نہ جاؤ. ہمارا ایک صاحب نے لطیفہ سنایا تھا کہ ترکی میں کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سارے عالم اسلام میں یہ شعور ہے کہ جب کسی مسجد کے اندر کسی کو امام مقرر کرتے ہیں تو کم از کم اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ لیتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت اس کی مسلمانوں جیسی ہے کہ نہیں ہے، داڑھی واڑی دیکھ لیتے ہیں. تو بغیر داڑھی امام مقرر کرتے ہوئے لوگ نہیں کرتے اور سب کچھ کر لیں گے، لیکن امام جو ہے وہ داڑھی والا ہونا چاہیے. تو وہاں ترکی میں ایک صاحب کچھ لوگ ایسے داڑھی والے ملتے نہیں تھے، تو کسی نے داڑھی جو ہے وہ ایک مصنوعی بنا کر اور وہاں محراب کے اندر لٹکائی ہوئی کہ جب وہ نماز پڑھانے آتا تو اس نے وہ مصنوعی داڑھی یہاں پر لگا لی اور نماز پڑھا کر وہیں لٹکائی اور چلا گئی. تو یہ اسلام ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ مصنوعی اسلام ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور مسجد سے باہر نکلے تو اتار کے چلے. اسلام وہ ہے کہ جب جہاں مسلمان ہے جہاں سجدہ کرنا ہے اللہ کے سامنے تو خود پاس پر بھی سجدہ کرے، دکان پر بھی سجدہ کرے، دفتر میں بھی سجدہ کرے، ایوان حکومت میں بھی سجدہ کرے، ہر جگہ کرے گا. اور ہر جگہ کا سجدہ الگ ہوتا ہے. ابھی جو اس سے پہلے مولانا فرما رہے تھے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج سجدہ کرتا ہے، تو ہر ایک چیز کا سجدہ الگ ہوتا ہے. مسجد کا سجدہ یہ ہے کہ بیٹھانی چیک ہو، اور بازار کا سجدہ یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو جھکاؤ اللہ کے. ساری سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ وہ راستہ جو ہم نے بتایا وہ اتحاد ہے. ارے سارا کھیل دین کا یہ ہے، اتباع اللہ کے حکم کی اتباع. دین تسلیم اور رضا کے ماں سے بات کچھ بھی نہیں، دین تسلیم اور رضا کے ماں سے بات کچھ بھی نہیں. وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اس کام کے لیے بنایا. تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو نہ آ رہا ہو؟ بعض اوقات بڑا چھوٹا فرق ہوتا ہے، لیکن ایک کام حلال ہے ایک حرام. یہ جب آیات نازل ہوئے ربا کی حرمت کی سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کیا. ربا یعنی سود، انٹرسٹ، یوزری، اس کو حرام کیا. تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے وہی کام کیا جو ریشنلسٹ کیا کرتے ہیں. کیا کہا کہ صاحب یہ کیوں حرام ہو گیا؟ اس میں کیا خرابی؟ ارے بھائی ہم تجارت جس طرح کرتے ہیں، بے یہ سیل اور پرچیز جس طرح کموڈیٹیز کی ہوتی ہے، سیل اور پرچیز منی کی بھی ہوتی ہے. تو وہ بھی سیل اور پرچیز، یہ بھی سیل اور پرچیز، اس کو کیوں حلال کیا؟ اس کو کیوں حرام کیا؟ میں یہ کپڑا میں نے 10 روپے کا خریدا اور بازار میں اس کو 12 روپے میں بیچتا ہوں، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز. وہ کہتے ہیں میں نے 10 روپے میری جیب میں، یہ میں 12 میں بیچتا ہوں، یہ بھی جائز ہونا چاہیے. اس میں کیا فرق ہے؟ یہ کموڈیٹی کے سیل پرچیز ہے، وہ منی کے سیل اور پرچیز، دونوں میں فرق کیا؟ دونوں ایک جیسے. تو ہم تو نہیں مانتے، یہ تو ریزن کے خلاف ہے، ایر ریشنل. یہ چیز تو عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. تو قرآن کریم نے اس کا ذکر اس مشرکین مکہ کے قول کا، یہ بالو انما البیع مثل الربا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے یعنی سیل اور پرچیز یہ بھی ربا کی طرح ہے، انٹرسٹ کی طرح ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو جب وہ حلال ہے پھر بھی حلال ہم سے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کوئی ریزن نہیں دیا، کوئی ریزن نہیں دیا کہ کیا ریزن ہے کہ اس کو حلال کیا اس کو حرام کیا. اس لیے نہیں دیا کہ تیری عقل میں آئے گا کب، تیری عقل اس لائق کب ہے کہ اس کی حکمت کو پوری طرح سمجھ سکے. جواب یہ دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. ارے ڈفرنس دونوں میں یہ ہے کہ بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا، بس تمہارے لیے اتنا ہی فرق کرتا. چاہے تمہیں دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں. بعض اوقات دیکھنے میں ایک چیز دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں فرق ہوتا ہے. حضور ہے یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ربا کو جہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہاں ساتھ میں کچھ طریقے اللہ تعالیٰ نے جائز بھی بتائے کہ اس جائز طریقے پر تم اپنا بزنس چلا سکتے ہو, اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز کو ان بنیادوں پر قائم کر سکتے ہو, وہ جائز طریقے بھی بتائیں. بعض اوقات ان جائز طریقوں میں اور حرام طریقوں میں فرق بہت فائن ہوتا ہے, زیادہ بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا, لیکن اتنا بڑا فرق ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام. تو اس لیے وہاں پر یہ کہنا کہ صاحب وہ تو ایک ہی جیسی چیز ہے, زیادہ کیا فرق. تو یہ بات صحیح نہیں. تو ایک واقعہ سنیے, حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی خیبر سے حاضر ہوئے. خیبر مدینہ طیبہ سے قریب بستی ہے, وہاں سے کچھ کھجوریں لے آئے تحفے میں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. کھجوریں بیچی, وہ کھجوروں کی قسم کی جنیب کھجور کہلا دی. آپ نے پہلے وہ کھجور شاید تناول نہیں فرمائی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے دیکھی تو بڑی اعلیٰ درجے کی, بہت شاندار کھجور تھی, بڑی لذیذ, بہت اعلیٰ درجے. تو آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا خیبر میں ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے تم لے کر آئے ہو, ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ, یہ تو ساری ایسی نہیں ہوتی, خراب ہر طرح کی ہوتی ہیں, خراب بھی ہوتی ہیں اور اچھی بھی ہوتی ہیں, بلکہ یہ تو بہت اعلیٰ کوالٹی ہے کھجور کی. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ادنا قسم کی معمولی کھجوریں ہوتی ہیں اس کے دو تھا دے کر یہ اعلیٰ کوالٹی ایک سا خریدتے, یعنی سا سمجھ لیجیے ساڑھے تین شیر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. تو ساڑھے تین شیر ساڑھے تین شیر مل کر سات شیر ہو گئے. سات شیر ادنا کھجوریں دے کر یہ ساڑھے تین شیر یہ جنیب کھجور خریدتے. تو آپ نے سنا تھا, آپ نے سنایا تو یہ تو ناجائز ہے, یہ تو حرام ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ کھجور کے بیع جب کھجور سے کی جائے تو دونوں کا برابر برابر ہونا چاہیے, چاہے کوالٹی کا کچھ بھی فرق ہو. چاول, کھجور, گندم, جو, نمک اور کشمش اور اس قسم کی چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو باہمی اگر تبادلہ ہوگا بانٹن کی بنیاد پر تو دونوں میں برابر ہونا چاہیے, چاہے کوالٹی ایک چیز کم ہو ایک چیز زیادہ ہو. تو جنیب بھی کھجور ہے وہ بھی کھجور ہے, تو دونوں کے درمیان یہ برابر شراب رنگ ہوگی. جو تم بے کرتے ہو یہ تو جائز نہیں ہے, حرام ہے, اس لیے کہ ساڑھے تین پھیر کھجور کے بدلے میں سات پھیر کھجور لینا حرام ہے, ربا. وہ صحابی جیسے وہ پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ ہم تو سارا کاروبار یہ کرتے ہیں, وہاں پر سارا کاروبار یہ پھیلا ہوا ہے ہمارا, اس کا کھجور کم کھجور لے کر زیادہ کھجور لیتے ہیں, تو کیا کریں ہم, کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جو وہ جو لوور کوالٹی کی کھجور ہے وہ اس کو بیچ دیا کرو پیسوں سے, اور پھر پیسوں سے وہ ہائر کوالٹی کی کھجور خرید لیا کرو, یعنی ساڑھے تین سے وہ سات سیر ادنا کوالٹی کی کھجور ساڑھے وہ سات سیر تم نے بیچ دی فرض کرو بیس روپے میں. اب اس بیس روپے سے یہ اعلیٰ کوالٹی کی ساڑھے تین شیر خرید لو, اس طرح سے. انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے رسول اللہ, انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. اب ذرا سوچیے کہ نیٹ ریزلٹ کے اعتبار سے کیا فرق ہوا. ریزلٹ تو وہی ہے کہ سات شیر کھجور اور ساڑھے تین شیر کھجور, بیچ میں ایک انٹروینشن آ گئی پیسے بیچ میں, لیکن اس کو آپ نے حرام کہا, اس کو حلال کہا. جو وہ یہ ریشنلزم والے وہ یہ اعتراض کریں گے کہ سب دونوں میں فرق کیا ہوا, وہ ریزلٹ تو وہی رہا لیکن فرق اتنا عظیم کہ وہ حلال اور یہ حرام, اس کو اللہ نے حلال کیا اس کو اللہ نے حرام. تو اس کو یہ کہنا کہ سب دونوں کا نیٹ ریزلٹ ایک لیا تھا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا. یہ جو لوگوں نے مشہور ہے ہیلا ہیلا ہیلا, تو وہ ہیلے کی بنیاد ہی ہے. خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیلا تلقین ہے کہ حرام سے بچنے کے لیے اگر ضرورت پیش آئے تو اس قسم کا ہیلا بھی اختیار کر سکتے. اس لیے کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ ریزن کی طرف زیادہ نہ جائے, اللہ کا حکم دے دے کے اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا تو حلال سمجھے, حرام قرار دیا تو حرام. آج میں ابھی ذکر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے کا کرم ہے, جہاں کفر اور الحاد اور بے دینی کا سیلاب ابھر رہا ہے دنیا بھر میں, وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اسلامی بیداری کی لہر بھی اور ساری دنیا میں اس کو آپ اسلامک اویکننگ کہہ لیجیے, اسلامک ریسرجنس کہہ لیجیے, وہ ایک لہر ہے اور پوری دنیا میں ایسے ایسی جگہوں پر ہے کہ انسان کی عقل حیران کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیدار ہونا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے, یہ احساس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے, قوت پکڑ رہا ہے, طاقت حاصل کر رہا ہے. اب اس شعور جو یہ احساس جو پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ صدیوں سے اسلام کا مکمل نقشہ کہیں بروئے کار نہیں آیا, یعنی اب تقریباً 300 سال ایسے ہونے والے ہیں کہ کوئی دنیا کی ملک ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں یہ ماڈل ہے اسلامی طریقہ زندگی کا, کوئی ماڈل ابھی تک موجود نہیں. 300 سال اس طرح گزرے ہیں کہ پوری اسلامی زندگی ایک ماڈل کے شکل میں لوگوں کے سامنے نہیں آئی. اس واسطے یہ جو اسلامک اویکننگ یا ریسرجنس ہے, اس کو سمجھنے میں, اس پر عمل کرنے میں کہیں کہیں غلطیاں ہوتی, آدمی اس کے اندر غلطی بھی کرتی, ٹھوکرے بھی کھاتی, لفزشیں بھی ہوتی, لیکن میں ایک عام بات سے مجموعی یہ کراؤں کہ الحمدللہ یہ بیداری کی لہر ہے اور یہ اگر جاری رہی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت آئے گا, شاید ہم نہ دیکھ سکیں ہماری آنے والی صدیوں میں, لیکن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوگی. آپ نے فرمایا تھا کہ مثل امتی کا مثل المطر لا یدرا اول ہوں خیر الم آخر, کہ میری امت کی مثال بارش کی سی ہے کہ جیسے بارش جب شروع میں ہوتی ہے تو اس وقت کی خیر ہے اور جب ختم ہوتی ہے تو اس وقت کی خیر. تو فرمایا کہ آخری دور کے اندر بھی میری امت کے اندر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جو خیر کا زمانہ ہوگا, یعنی جس طرح صحابہ کرام کا دور خیر کا تھا تو دوسرے نمبر پر خیر کا زمانہ وہ آنے والا ہے. انشاءاللہ وہ آئے گا, ہم اپنی آنکھوں سے خدا جانے دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں, ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں, لیکن وہ بیداری کی لہر اللہ کے بندوں کی طرف سے پائی جائے. اس بیداری کی لہر کے دوران میں جیسا کیا غلطیاں بھی ہوتی, میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے بڑا زبردست پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر کہ اس وقت انٹرسٹ کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا, کاروبار نہیں چل سکتا, بزنس نہیں چل سکتا, اور اگر انٹرسٹ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, بزنس گر پڑے گا. یہ پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر اس شد و فرد کے ساتھ پھیلایا گیا ہے. کس نے پھیلایا؟ جن کا مفاد اس کی انٹرسٹ سے وابستہ ہے, اس انٹرسٹ کے بل پر دنیا کے اوپر حکمرانی کرنا چاہیے, جو اس انٹرسٹ کے ذریعے لوگوں کا خون چوس کر اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ساری دنیا میں انٹرسٹ کے بغیر گزارا ممکن نہیں. اس طرح قرآن کیا کہتا ہے کہ انٹرسٹ نہ چھوڑو تو ہمارے طرف سے اعلان جنگ سن لو, اور دوسری طرف یہ طاقتیں یوں کہتی ہیں کہ اگر انٹرسٹ چھوڑا تو ہماری طرف سے اعلان جنگ سن لو. تو کس سے جنگ مول لینا چاہتے ہیں؟ اللہ سے یا اللہ کے رسول سے یا ان طاقتوں سے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم سے جنگ ہے اگر تم انٹرسٹ چھوڑو گے؟ لیکن کچھ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے بھروسے پر کام شروع کیا یہ دکھانے کے لیے کہ میں تھیوریٹیکلی اگر بتاتے رہے کہ بھائی اس طرح ہوگا تو لوگ پوری طرح سمجھیں گے نہیں, تو کوئی پریکٹیکلی ایک کوئی سچویشن ایسا بنایا جائے کہ جس کے اندر کچھ طرح کر کے دکھائیں کہ بغیر انٹرسٹ کے کیسے ہوتا ہے. تو اس وقت آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ دنیا بھر میں کم از کم بھی 100 اسلامی بینک آئے ہیں. اسلامی بینک سے میری مراد وہ بینک جو دعویٰ یہ کرتے ہیں جہاں سود کے بغیر کام کرتے ہیں اور فنانسنگ اسلامی بنیادوں پر ہے. ایسے کم از کم بھی 100 دنیا میں ان میں میں جیسے آپ کر رہا ہوں کہ غلطیاں بھی ہوں گی, کوتاہیاں بھی ہوں گی, لغزشیں بھی ہوں گی, لیکن ان غلطیوں کوتاہیوں لغزشوں کے باوجود یہ بات کچھ معمولی قابل قدر بات نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جنگ کو چھوڑ کر وہ ایک ایسے راستے پر آئے ہیں جو انٹرسٹ کے حامیوں کے ساتھ جنگ, اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہیں, رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت امید کئی دور ہو جائیں, لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس طرف ایک رخ قائم ہوا مسلمانوں میں. میں بہت سے دنیا کے مختلف خطوں میں ان بینکوں کا میں نے ذاتی طور پر مشاہدہ بھی کیا ہے, اس کے معاملات کو بھی دیکھا ہے, اس میں غلطیاں بھی پائی ہیں, اس کی نشاندہی بھی کی ہے, اس کی اصلاح کی بھی فکر ہے, لیکن مجرد یہ بات بھی قابل قدر ہے کہ الحمدللہ ایسے ادارے قائم ہوئے ہو رہے ہیں. اس میں اگر کوئی غلطی ہے رفتہ رفتہ میں اس لیے یہ بات کہتی کہ بعض اوقات اس میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں ان بینکوں کے اندر اسلامی بینک کہ جو دیکھنے میں بظاہر وہ نیٹ ریزلٹ کے اعتبار سے کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آتا, لوگ کہنے لگتے ہیں صاحب یہ تو انٹرسٹ فری کہاں ہے, یہ تو انٹرسٹ بیئرنگ بینک ہے, لیکن دونوں میں جو ڈسٹنکشن فائن ڈسٹنکشن ہے وہ سمجھ نہیں پاتے. تو میں اس لیے میں نے آپ کو مثال دی ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بتایا کہ دیکھو یوں کر کے یوں کر لو تو حاصل وہی نیٹ ریزلٹ وہی لیکن حلال طریقے سے. اسی طریقے سے ان بینکوں کے اندر بھی بعض فوائد بعض ان کے طریقے کار ایسے ہوتے ہیں جو مجبوری کے تحت اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے بھائی وہاں بھی تو اتنا دینا پڑ رہا ہے یہاں بھی اتنا دینا پڑ رہا, تو اس کے نتیجے میں آدمی ہوتا ہے نیٹ ریزلٹ ہے, لیکن حقیقت میں فرق یہ ہے کہ وہ حلال ہے اور یہ حرام. تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ حرام کو چھوڑے حلال کو اختیار, اس کے لیے اپنے عقل کی طرف جانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دے, جہاں حکم آ گیا تو اس کے بعد اس کا کانا جھک جائے. خیر خلاصہ یہ عرض کرنے کا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا, اسلام میں داخل ہونے کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ جھک جانا اور پورے کے پورے داخل ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ عبادتیں تو داخل ہیں اسلام میں اب تجارت داخل بھی, بھائی جب تجارت کر رہے ہو تو تجارت بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتا ہے. یاد رکھو تجارت بھی مسلمان کی عبادت ہے, حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ التاجر النبی صدوق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامۃ, جب سچا اور امانت دار تاجر ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. اتنا بڑا مرتبہ بیان فرمایا تھا تاجر نے, لیکن کون تاجر جو حلال حرام کا اختیار ہے, کہ حرام اگر آ رہا ہے تو لاکھوں کا بھی آ رہا ہے تو چھوڑ دے لاکھ مار دے, اور حلال آ رہا ہے تو اس کو اختیار کرنے کی فکر, یہ ہے تاجر. وہ اپنے تجارت کے اندر, اپنے معاملات زندگی میں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, عام مسلمانوں کے ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بات لمبی ہو گئی اور مجھے افسوس ہے کہ آپ حضرات کو دیر بھی زیادہ ہو گئی, لیکن کہنے کا منشا یہ تھا کہ الحمدللہ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں وہی ہیں جن کے دل میں عبادتوں کی اہمیت ہے, نہ ہوتی تو یہاں آتے ہی, لیکن دوسرا جو جانب ہے اسلام معاملات بے اچھڑا معاشرت معاشرت باہمی ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاملہ اور اخلاق, ان کی درستی بھی اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے, اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا, تو اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. معاملات میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کون سا معاملہ حرام ہے کون سا حلال ہے, معاشرت میں اخلاق میں جو اسلام کے آداب ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی بعض کتابیں معاملات کے اوپر, بعض معاشرت پر, بعض اخلاق پر الگ الگ موجود ہیں, ان کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کیا اخلاق کیا معاشرت کیا معاملات درست ہیں. اور اس کے لیے سب سے ایک اہم بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ سارے کام اس وقت تک اعتدال کے ساتھ انجام نہیں پاتے جب تک کہ انسان کسی سے اپنی اصلاح کے لیے رجوع نہ کرے, ایک اللہ والے کے ساتھ جو علم بھی صحیح رکھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ ہو, اس کے ساتھ تعلق قائم ہو, اس کے ساتھ جڑ اور اس سے اپنے تمام معاملات میں مشورہ لے. ہمارے یہاں مجھے یاد ہے حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آیا کرتے تھے, بڑے تاجر تھے, تو وہ والد صاحب سے بہت وظیفے پوچھا کرتے تھے, تب بھی ہاں وظیفے, اور معلوم تھا کہ تحجد گزار آتے اور بہت دن تک آتے رہے. ہم ان کو بڑا اللہ والا سمجھتے تھے, بادشاہ متقی آدمی نظر آتے تھے دیکھنے میں بھی, ظاہری شکل صورت سے بھی, نماز روزہ ہر چیز کا تمام تحجد. آپ نے پتہ لگا کہ جتنے وظیفے پڑھتے تھے تو وہ وظیفے پڑھ کر وہ تھکے کا نمبر نکالا گیا, تو وظیفے اس لیے زیادہ پڑھتے تھے کہ یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے تو وہ تھکے میں ہمارا نمبر نکالا گیا. تو یہ عبادتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ میں سکتا ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے سکتے میں اور پرواز حرام کر. تو بھائی یہ عبادت تو نہ ہوئی, یہ عبادت کا مذاق اللہ کہ ایسا تو نہیں ہم اپنے غریبانوں میں منہ ڈال کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں کہ ہم کی جو عبادت کر رہے ہیں یہ معاذ اللہ مذاق ہو رہا ہے. کہ یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ایا کا نابود ہو ایا کا رستہ, اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں, اور باہر جا کر عبادت ہو رہی ہے دوسروں کی, باہر جا کر عبادت ہو رہی ہے. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ آئے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے, تو اگلا جسم بنا ولاقت کبھی ہو خطوات شیطان, شیطان کے پیچھے نہ چلو, یعنی شیطان جو ہے تم کو بہکائے گا. کیا بہکائے گا؟ کہ پہلے اس کی ریزن معلوم کرو کیا ہے, اس کے بغیر عمل نہ کرو. شیطان بہکائے گا کتاب, یہ تو وہی بات ہوگی, شیطان بہکائے گا کہ تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا, لیکن شیطان کے پیچھے نہ چلو, انہو لکم عدو مبین, وہ تمہارے لیے بڑا کھلا ہوا دشمن ہے, تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے, الٹی سیدھی پٹی پڑھاتا ہے, وہ تمہارے خلاف جاتا ہے, اسے اس کے پیچھے نہ چلو اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا رابطہ, اپنا تعلق استوار کرے, اپنے کاروبار زندگی کے اندر بھی اس سے پوچھتا رہے. وہ بات میں نے سنائی تھی کہ وظیفے تو بہت پوچھتے رہے, لیکن یہ نہ پوچھا کہ کاروبار میں کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے, یہ بھی پوچھو اور پوچھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توقع عطا فرمائے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.